السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے حجاب یعنی پردے کے بارے میں، غامدی صاحب نے اپنی آراء کا اظہار کیا اور بہت سارے سوالات اور اعتراضات اس پر اٹھے، اور اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اس پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف میں ایک مرتبہ پھر کرا دوں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ جو کہ ایم این اے ہیں، محترمہ مونا اسلم صاحبہ جو ماہر نفسیات ہیں، اور محترمہ غزالہ نثار صاحبہ جو کہ ایک دانشور ہیں۔
جی غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پردے یا حجاب کے بارے میں قرآن مجید اور سنت سے ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں۔ عام طور پر جن احکامات کو پردے یا حجاب کے احکامات سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ آپ کے نزدیک ہیں کیا اور ان کی تفصیل کیا ہے؟
قرآن مجید میں تین مقامات ہیں جن میں وہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں جن سے بالعموم استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک سورہ نور ہے اور دو مقامات سورہ احزاب میں ہیں۔ جو شخص بھی پردے کے بارے میں یا حجاب کے بارے میں گفتگو کرے گا، وہ عالم ہو، دانشور ہو، عامی ہو، قرآن مجید کو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو، انہی تین مقامات کو بنائے استدلال بنائے گا، انہی کی بنیاد پر گفتگو کرے گا۔ میں چونکہ سورہ نور ہی کو اصل سمجھتا ہوں، میرے نزدیک سورہ نور ہی میں وہ احکام دیے گئے ہیں جو احکام مردوں اور عورتوں دونوں کو ابدی طور پر اختیار کیے رکھنے ہیں۔ ان احکام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بھی جان لیا جائے کہ قرآن مجید یہاں کس پہلو سے ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ ہم جب ایک اچھا معاشرہ قائم کرتے ہیں تو ہر جگہ کچھ آداب کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ کی ضیافت کرنی ہے، آپ کے گھر جانا ہے، آپ سے معاملات کرنے ہیں، کسی کاروبار میں کچھ مصروفیت اختیار کرنی ہے، تو اس میں کچھ ایٹیکیٹس، کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ میں جب قرآن مجید کی سورہ نور کو پڑھتا ہوں تو مجھ پر یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ دین کا مقصد کیونکہ تزکیہ ہے، میرے نفس کی پاکیزگی، تو اس مقصد کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بتائے ہیں جن کا مردوں کو بھی خیال رکھنا ہے، جن کا خواتین کو بھی خیال رکھنا ہے۔ چار باتیں ہیں جو قرآن مجید نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے دو باتیں مردوں سے بھی کہی گئی ہیں، عورتوں سے بھی کہی گئی ہیں، اور دو باتیں ایسی ہیں جو صرف عورتوں سے کہی گئی ہیں۔ جو باتیں مردوں اور عورتوں دونوں سے کہی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز غز بصر ہے، یعنی قرآن مجید نے نگاہ پر پیرا بٹھانا چاہا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان مردوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ وہ غز بصر سے کام لیں، یعنی جب انہیں عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، کہیں جانا ہو، آنا ہو، اس میں خاص طور پر قرآن نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ معاملہ گھروں کے اندر پیش آ رہا ہو یا بیوت غیر مسکونہ میں پیش آ رہا ہو، یعنی ہوٹل میں، سرائے میں، اسکول میں، کالج میں، جہاں کہیں بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط کے امکانات ہوتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے وہاں غز بصر سے مرد کام لیں۔ یہی بات پھر عورتوں کو مخاطب کر کے کہی ہے کہ وہ بھی غز بصر سے کام لیں۔ غز بصر کیا چیز ہے؟ یعنی سادگی سے تو اس کا مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے نا، نگاہوں میں پستی پیدا کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کا انداز نہیں ہونا چاہیے، وہ نگاہ ہونی چاہیے جو ایک بھائی کی بہن پر اٹھتی ہے، وہ نگاہ ہونی چاہیے جس میں حیا ہو، جس میں آداب کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ یہ نگاہ اگر آدمی کی اٹھتی ہے تو ظاہر ہے کہ ضرورت کے تحت اٹھے گی، لیکن خط و خال کا جائزہ لینے کا انداز اس میں کسی طرح بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے، یہ بات عورتوں کو بھی کہی ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ شرمگاہوں کی حفاظت قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے اور قرآن مجید کے مخصوص تصور کو بھی بیان کرتی ہے۔ اصل میں خاندان کے جس معاشرتی تصور پر قرآن چاہتا ہے کہ انسانی معاشرت استوار ہو، اس میں عفت اور پاک دامنی کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ عفت اور پاک دامنی سے رشتے وجود میں آتے ہیں، اسی سے میاں بیوی کا حقیقی تعلق قائم ہوتا ہے، اسی سے ماں اور باپ کی شفقتیں میسر آتی ہیں، اسی سے بہن بھائیوں کا ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں بدکاری کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، یعنی شرک کے بعد دوسرا بڑا جرم اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کی تلقین کی کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اصل میں آپ کے اندرونی احساس سے لے کر آپ کے لباس کے باقرینہ ہونے تک ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے،
یعنی آپ کا پورا لباس ڈیسنٹ ہونا چاہیے،
آپ کا پورا لباس ڈیسنٹ ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ آپ کے اندر احساس عفت ہو۔ اصل میں جب عفت کا احساس اندر موجود ہوتا ہے نا، میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں میرے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ تغیرات آتے ہیں، وہ میرے عمل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، میری گفتگو میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، ہر چیز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو لباس کا خیال رکھا جائے، باقرینہ لباس ہو، بدکوارا لوگوں کا لباس نہ ہو، شرمگاہوں کو چھپانے والا لباس ہو، ان کو نمایاں کرنے والا لباس نہ ہو، اور پھر اس کے بعد عفت کے احساس کے ساتھ ایک دوسرے کو ملیں، یعنی وہ حجاب، وہ آڑ ان کے اندر پیدا ہو کہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کے صحیح تصور سے پیدا ہوتی ہے۔
غامدی صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔
ویلکم بیک غامدی صاحب. آپ سورہ نور کی وضاحت میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، آپ اگر مزید اس کی تفصیل کر دیں. آپ نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا اور دو مزید باقی تھیں.
جی میں نے پہلی دو باتیں تو وہ عرض کی تھیں جن میں مردوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے، عورتوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے، اور ایک ہی ہدایت کی گئی ہے. یعنی پہلی ہدایت یہ کہ وہ غزے بسر سے کام لیں، دوسری یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑی جامع تعبیر ہے اور اس پوری تعبیر کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دو باتیں خاص طور پر خواتین سے کہی گئیں، اور اگر آپ غور کریں تو خواتین ہی سے متعلق وہ دونوں معاملات ہو سکتے تھے. خواتین کے لیے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، چنانچہ خاص طور پر یہ فرمایا ہے جب مردوں کو کہا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں سے کہا شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو خواتین سے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ وہ اپنی سر کی اوڑھنیوں سے اپنے سینے اور اپنے گریبان کو بھی اچھی طرح چھپا لیں. یہ تیسری بات ہے. اگر چاروں باتوں کو آپ سامنے رکھیں اور خواتین سے یہ پہلی بات کہی گئی ہے جو خاص طور پر ان سے کہی گئی ہے، اس کے بعد پھر قرآن مجید نے ایک دوسرے پہلو کو لیا ہے اور وہ زیب و زینت کا پہلو ہے. خواتین جس طرح اس معاملے میں منفرد ہیں، بالکل اسی طریقے سے زیب و زینت اور آرائش کے دائیات کے معاملے میں منفرد ہیں. یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطری دائیا رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا چاہتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، اپنی آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں. اس کو قرآن مجید نے خاص طور پر موضوع بنا کے یہ کہا ہے کہ وہ اس کی نمائش نہ کریں. لا یبدین زینتہن، یعنی جب انہوں نے زیورات پہنے ہوں، جب انہوں نے بناو سنگار کیا ہوا ہو، اور ظاہر ہے کہ تقریبات میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی نمائش نہ کریں، اس کو نمایاں نہ کریں. پھر اس کے بعد دو استثناء بیان کر دیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ الا ما ظہر منہا، ظاہر ہے کہ وہ اعضاء جو عادتاً کھلے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہے، جیسے پاؤں ہے، جیسے چہرہ ہے، وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، تو اس کا تعلق محرم اعضاء سے نہیں ہے. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی خاتون نے زیب و زینت نہیں کی ہوئی، آرائش نہیں کی ہوئی، کوئی غیر معمولی میک اپ نہیں کیا ہوا، زیورات نہیں پہنے ہوئے، جیسے سادہ طریقے سے ہم آپ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہے، تو پھر اس چوتھے حکم کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. پھر وہی تین باتیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں. اور اگر اس نے زیب و زینت کی ہوئی ہے تو پھر قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ اس کی نمائش کا طریقہ وہ اختیار نہ کرے. اس کو قرآن نے ناپسند کیا اور حکم دیا مسلمان خواتین کو کہ اس خاص دائرے سے باہر وہ نمائش سے احتراز کریں. اور چونکہ اس طرح کے معاملات کے اندر بھی ان کے یہ تنگی پیسہ ہو سکتی تھی، تو الا ما ظہر منہا کا اس میں سے استثناء کر دیا. یہ میرے نزدیک وہ آداب ہیں جو قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کو بتائے ہیں.
جی سمیہ جاوید صاحب کی رائے آپ نے سنی، سورہ نور کے حوالے سے بات کی تھی، آپ نے بھی دونوں صورتوں کی طرف اشارہ کیا، احزاب کی طرف بھی اور سورہ نور کی طرف بھی. سورہ نور کے حوالے سے جاوید صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس بارے میں آپ کو ان سے کچھ اختلافات ہیں یا آپ ان کی رائے سے متفق؟
نہیں، جو انہوں نے تفسیر کی ہے بالکل، وہ تو ظاہر ہے ایک عمومی انہوں نے ایک تفسیر پیش کی ہے اور بالکل قرآن کی صحیح انٹرپریٹیشن کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آداب بھی ہمارے لیے معاشرتی بتائے گئے ہیں، اور قرآن کریم میرا خیال ہے ایک ہمارے لیے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے، اور اس کو ہم اس کے پھر اندر خود ہی پھر ہمیں اتنی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنے لیے پھر وہ کریں کہ کون چادر لے کے کر سکتا ہے، کون برقع لے کر کر سکتا ہے، کون دوپٹے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کور کر سکتا ہے. لیکن بنیادی چیز کے جو بتائے گئے اصول حجاب کے وہ یہی ہیں جو قرآن کریم نے سورہ نور میں بھی بتائے ہیں، سورہ احزاب
یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ دوپٹے سے کیا جائے،
اس سے قطع نظر کوئی تہذیبی تبدیلیاں آ سکتی ہیں کوئی جہاں پر رہتے ہیں اسی کے حوالے سے، لیکن جو مقصد ہے وہ یہی حیا کا چلن ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ آپ پورے قرآن اور سنت کے احکامات کو دیکھ لیں، اور آپ پورے یعنی ہمارے یعنی جتنے بھی پھر صحابہ کرام پھر خلفائے راشدین ان کے اقوال کو اور ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، جو ایک ہمارے لیے عورت کے لیے جو ایک سیٹ پیٹرن ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جو اس کی فطرت ہے، اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں بیان کیا ہے. وہ فطرت آدم کے عنوان سے ان کا ایک بہت ہی خوبصورت فارسی شاہکار میں اسے سمجھتی ہوں، اس میں بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت حوا کو، دونوں کو جب پیدا کیا تو دونوں کی فطرت کو الگ الگ تخلیق کی ہے، یعنی میں اس سے بڑا اختلاف کرتی ہوں جو لوگوں کو مرد اور عورت کو اتنا مساوات کے اس کے اوپر لے آتے ہیں کہ ان کو ایک بنا دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مختلف, یعنی مرد کو ایک مختلف چیز میں بطور انسان ایک ہی ہے, لیکن ان کے دائرہ کار اور ان کی جو جسمانی ساخت بالکل الگ الگ اسی لیے بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانی تہذیب کو دو دائروں میں یعنی متعین کرنا تھا. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعنی مرد کے لیے آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جلوت اور صفت تحقیق یعنی اس کی سرشت میں رکھی تو وہ اس کو جلوت یعنی اچھی لگتی ہے محفل میں اور اس میں, اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق بخشی ہے جو اس نے کائنات میں اور کسی کو نہیں دی, اور عورت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مجازی خالق بنایا ہے, اس کے ذریعے سے انسانیت کی تخلیق ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح سے پس پردہ کیا. اور اس میں بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر تخلیق والی جو ہستی ہے وہ پس پردہ رہتی ہے, وہ خلوت میں رہتی ہے تاکہ اپنی تخلیق کی بہت بہتر پرورش
یعنی
کر
اس
سکے.
میں کوئی عورت کی ہتک نہیں ہوتی,
بہت عزت ہے, بڑی عزت ہے, مرد سے زیادہ اس کو عزت دی. اور وہ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے, اور یہ حجاب اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ جب وہ اس کی اصل بنیادی فریضہ یہ کہ وہ انسان سازی کا فریضہ سر انجام دے, اور جب پھر اس کو باہر ضرورت پڑے تو وہ پھر اس ڈریس کوڈ کے ساتھ باہر آئے.
جی یہاں ایک مختصر بریک لیتے ہیں, ناظرین اپنی گفتگو ہم جاری رکھیں گے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی مونا, آپ نے جاوید صاحب کی اور سمیہ کی گفتگو سنی, اس کے بارے میں کچھ نفسیاتی پہلو سے اور معاشرتی پہلو سے آپ بات کرنا چاہیں گی؟
ڈیفینیٹلی.
اس کے کیا مثبت منفی اثرات ہو سکتے ہیں ایک فرد کے اوپر ایک معاشرے کے اوپر؟
ڈیفینیٹلی. میں نے یہ دونوں فیزز دیکھے. آئی واز ورکنگ, اس میں میں نے نوٹس کیا کہ جب میں نہیں ہیڈ کور کرتی تھی تو پیپل یوز ٹو ویو می ڈیفرنٹلی. دا مومنٹ میں نے ہیڈ کور کیا, میں نے واقعی مردوں کی نظر میں چینج آتے ہوئے محسوس کیا. اس سے پہلے میں نے کبھی کور نہیں کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ دس از دا وے مین ایکچولی ویو ویمین, دس از دا وے دے لک ایٹ دیم, دس از دا وے دے انٹریکٹ ود دیم, دس از دا وے دے بہیو ود دیم. لیکن جب میں نے ہیڈ کور کیا تو مجھے بہت خوبصورت لگا قرآن کا انداز, اور مجھے ریئلی اس کی اسپرٹ سمجھ میں آئی کہ وہ جیسے انہوں نے اشارہ کیا اس آیت کی طرف کہ وہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے یعنی پردہ کریں یا حجاب کریں تاکہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اور واقعی میں نے اس بات کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کیا ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات جو میں غامدی صاحب سے شیئر کرنا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ وہ ذرا مجھے اور کینڈیڈلی پلیز بتائیں, کیونکہ شروع سے بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ یو ہیو ٹو لک ان ٹو ادر پرسنز آئیز سو دیٹ یو لک کانفیڈنٹ اینڈ یو نو اٹس بیسک تھنگ کہ آپ, اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے زیادہ کلیئرٹی آتی ہے, زیادہ کانفیڈنس فیل ہوتا ہے, اور آپ زیادہ سمجھ سکتے ہو دوسرے کے ایکسپریشنس کو دیکھ کے, اس کا ایکچوئل ویو پوائنٹ لے سکتے ہو. تو اس میں جو آپ نے غزوہ بصر کی بات کی وہ میں جتنی مرتبہ بھی میں نے اس کی ترجمے پڑھے اس میں یہی تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, تو یہ مجھے بہت کانٹرڈکٹری فیل ہوتا تھا اس حوالے سے کہ اگر میں آنکھیں ہر وقت نیچے رکھنے کی میں نے کئی دفعہ کوشش بھی کی لیکن آئی کوڈ نیور, بیکاز مجھے مزہ نہیں آتا تھا, بات سمجھ نہیں آ رہی, یا یو نو میں اس کو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے آگے نہیں لے کے جا پا رہی ہوتی تھی بات.
جیسا میں چاہوں گا پہلے اسی پہلو کا اس پہلو سے ان کے سوال کا جواب دے دیں, اور یہ ایک جنرل پرابلم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بہت سارے پروفیشنلز یہ پرابلم لے کر آتے ہیں, بلکہ بعض معاشرتوں میں بعض تو ایسی معاشرتیں بھی موجود ہیں کہ جہاں پر یہ امپولائٹ سمجھا جاتا ہے, روڈ سمجھا جاتا ہے جب آپ گفتگو نہ کریں. تو اگر آپ ان کے سوال کا کے جواب میں کچھ وضاحت مزید کرنا چاہیں.
میں نے تو جو غزوہ بصر کا مفہوم بیان کیا اس پر یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا, یعنی میرے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں ایک خاص درجے کی حیا ہونی چاہیے. حیا ہونا ایک چیز ہے اور نگاہوں کو زمین میں گاڑ کے کھڑے ہو جانا ایک دوسری چیز ہے. یعنی میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں مجاز ہے, یہ یوں نہیں ہے کہ آپ نے اپنی نگاہیں اٹھانی نہیں ہے, البتہ نگاہ بہک رہی ہے, آپ محسوس کرتے ہیں وہ خط و خال کا جائزہ لے رہی ہے, آپ محسوس کرتے ہیں وہ حدود سے تجاوز کر رہی ہے, پھر پھیر لیجئے. اسی چیز کو ایک روایت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پہلی نظر تو اس طرح کی معاف ہو سکتی ہے, دوسری نہیں ہو سکتی. نہیں, اصل میں آپ کے اندر پہرا بٹھایا گیا ہے. نگاہ کیا ہے؟ یہ تو اصل میں آپ کے دل کی ترجمان ہے. آپ اندر سے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں, معقول طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اپنی بات کہہ رہے ہیں, نگاہ میں کوئی بہکنے کا تصور نہیں ہے, تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو احکام بیان کیے ہیں آپ دیکھیں, ان میں قرآن مجید نے کہا کیا ہے, ذالک ازکی لقلوبکم, یعنی یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے مفید ہوگا. گویا اصل مخاطب آپ کا دل ہے, اس کے اندر وہ چیز پیدا ہونی چاہیے جو قرآن چاہتا ہے کہ پیدا ہو, اور پھر ظاہر میں اس کا ظہور اس طریقے سے ہونا چاہیے جس کے آداب قرآن نے بیان کر دیے.
غزالہ, اس پوری گفتگو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, اور کہاں پر آپ اتفاق اور کہاں پر اختلاف کریں گے؟
میں غامدی صاحب کی جو انہوں نے تشریح کی ہے آیات کی, میں ان سے 100% اگری کرتی ہوں, چونکہ اس میں کسی جگہ پر بھی یہ لفظ نہیں آیا کہ آپ نے سر کو اور آنکھوں کو, بدن کو کس طرح سے کسی نہ کسی چیز میں ملفوف کرنا ہے, یا برکے کے اندر ہے, یا وہ کسی اور چیز کے اندر ہے. ٹوٹل ایمفسائز کس چیز کے اوپر ہے؟ ایک ضابطۂ اخلاق, ایک ضابطۂ حیات کے بارے میں جو ہمارے دین نے, ہمارے مذہب نے دیا ہے, اور نہ صرف اس نے دیا ہے, دنیا کا کوئی مذہب اس کو ڈینائی نہیں کرتا, اور وہ ہے آپ کی حیا, آپ کی ستر پوشی, آپ کو کس طرح سے ویلیوز کے ساتھ رہنا ہے, اور وہ ویلیوز آپ کا دین مذہب دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا گھر آپ کو کیسے دیتا ہے. سو ان ویلیوز کے ساتھ اگر میں اپنے دوپٹے کو اپنے اوپر پراپر لے کر باہر نکلتی ہوں, تو یہ مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ نگاہ جو مجھ پر اٹھ رہی ہے وہ کیسی اٹھ رہی ہے. میں اس نگاہ کو وہیں پر فریز کر سکتی ہوں یا نہیں, یہ میرا کردار ہے, اور اس بنا کے اوپر یہ مجھ پر روک ٹوک نہیں ہو سکتی کہ ایک عورت ہونے کے ناطے میں جہاز نہ چلاؤں کیونکہ میں ایک عورت چلا چکی ہے, یا میں باہر نکل کے مردوں کے شانہ بشانہ اکنامیکلی فائٹ نہ کروں, یا اپنے گھر کو اس طرح سے لک آفٹر نہ کروں. چونکہ ہماری سوسائٹی کی 55% جو جنریشن ہے, جو عورتیں ہیں, وہ جا کر کھیتوں کھلیانوں میں اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرتی ہیں. ان کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ ہمارے گیسو کدھر جا رہے ہیں, یا ہماری آنکھوں میں کجرا ہے یا نہیں ہے, یا ہماری ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے تو دن رات مشقت کرنی ہوتی ہے, انہوں نے کھیتوں میں بھی پیداوار بڑھانی, مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. وہاں پر پردے کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں وہی کانسیپٹ ہے جو غامدی صاحب نے دیا.
جی, اسی بات کو مزید بڑھائیں گے آگے ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک غامدی صاحب. ایک تو یہ پہلو بھی سامنے آیا عورتوں کا باہر نکلنے کے حوالے سے, غالباً اشارہ ان کی اسی طرف ہے, فی بیوتی کنہ کے حوالے سے جو سورہ احزاب میں آئے تھے. پھر سمیہ نے بھی یہاں فرمایا چہرے کے کور کرنے کے حوالے سے, سر کو ڈھامنے کے حوالے سے سورہ نور میں ہی غالباً اس کا بھی ذکر ہے. اس کے بارے میں آپ اپنی آراء کو اگر تفصیل سے ذرا بیان کر دیں اور بتا دیں کہ اس میں ان تمام حوالوں سے آپ کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے.
اسلام کا پہلے مزاج سمجھ لیں آپ. کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی اپنی تہذیبی روایت پر چھوڑ دی جاتی ہیں. انسان جب زندگی کے حقائق پر غور کرتا ہے تو بے شمار چیزوں کے بارے میں وہ خود ڈیسنسی کے بعد آداب اختیار کر لیتا ہے. ان چیزوں کو موضوع نہیں بنایا گیا, ان کو چھوڑ کر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ہر مسلمان عورت اور مرد ان کا لازماً لحاظ کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں پر لازم کی گئی ہیں, اور یہ سورہ نوری میں بیان ہوئی ہیں, اور میں نے ان کی مکمل تشریح کر دی ہے. یعنی اگر آپ اس کو بالکل خلاصے کے طور پر گنیں تو غز بصر کی ہدایت کی گئی ہے, حفظ فروج یعنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھنے اور عفت کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, عورتوں کو خاص طور پر اپنا سینہ اپنی سر کی اوڑھنیوں سے ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے, زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور اس میں دو استثناء بیان کر دیے گئے ہیں. یہ خلاصہ ہے دین کے احکام کا, شریعت یہاں ختم ہو جاتی ہے.
سر ڈھانپنا اس میں شامل ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ سر ڈھانپنے کا جہاں تک تعلق ہے اس کو قرآن نے براہ راست موضوع نہیں بنایا, بلکہ ایک تعبیر اختیار کر لیا یہ کہ جو تم سر پر اوڑھنیاں بالعموم لیتی ہو اس کو سینے پر بھی لے لیا کرو. گویا اس چیز کو عورتوں کے عام ذوق پر چھوڑ دیا گیا, اور یہ ہماری ایک تہذیبی روایت بھی بن گئی ہے. یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کسی چیز کو لازم کرتا ہے, کسی چیز کو آپ پر چھوڑ دیتا ہے, کسی چیز کو ایک روایت کی حیثیت سے پس منظر میں رکھ لیتا ہے. آپ قرآن مجید کی بات سمجھیے وہ کیا کہتا ہے, یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے مضمومات لے کر جائیں, جو کچھ ہم نے سمجھا ہوا ہے اس کو قرآن مجید کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں, دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. اصل چیز جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سینے کو ایسے طریقے سے ڈھانپ لینا چاہیے کہ وہ نمایاں نہ ہو. یہ چیز اصل مقصود ہے. یہ کسی گاؤن سے ہو جاتی ہے, یہ لباس کی خاص کسی تہذیب سے ہو جاتی ہے, یہ سر کی اوڑھنی سینے پر ڈالنے سے ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں یہ چیزیں اصل میں بیان واقعہ کے طور پر آتی ہیں. اصل چیز جس کو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سینے کو نمایاں نہیں ہونے دینا چاہیے. تو اصل احکام یہی ہے, اصل ہدایات یہ ہے, یہ خدا کی ابدی شریعت ہے, اس کی پابندی خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی قیامت تک کرنی ہے. اس کے بعد آپ ان دونوں مقامات کو لیجئے جن کو عام طور پر موضوع بحث بنایا جاتا ہے, ان میں سے احزاب, سورہ احزاب زیر بحث ہے. سورہ احزاب میں جو بات بیان کی گئی ہے جس کا حوالہ ہماری بہن سمیہ راحیل صاحبہ نے دیا تھا, اس کا تعلق در حقیقت پردے کے احکام سے ہی نہیں. اگر آپ غور کریں تو ایک بالکل دوسرا مسئلہ ہے جو وہاں زیر بحث ہے, اور قرآن مجید کی اس آیت کو بالعموم اس کے اوپر اور نیچے کی آیت سے الگ کر کے لوگ لے لیتے ہیں جس سے اس کا مدعا واضح نہیں ہوتا. دیکھیے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں ایک تو خدا کی ابدی شریعت بیان ہو رہی تھی اور ایک جو اس وقت کے مسائل پیش آ رہے تھے ان پر قرآن تبصرہ بھی کر رہا تھا, ہدایات بھی دے رہا تھا. میں اس کی ایک مثال کی طرف اشارہ کروں گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ عام طور پر سرگوشی میں آ کے گفتگو کرتے تھے, اس سے بعض اوقات بڑے بڑے فتنے پیدا کر لیتے تھے. قرآن مجید نے ہدایت فرمائی کہ اب جو آدمی بھی آپ سے خلوت میں ملاقات کرنا چاہے اسے پہلے کچھ صدقہ کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ایک وقتی تدبیر تھی جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اختیار کی گئی. سورہ احزاب میں جو بات کہی ہے اس کی نوعیت بھی یہی ہے. آپ اس سے پہلے کی آیت پڑھیے صورتحال کیا ہے, یعنی صورتحال یہاں سے واضح ہوگی آپ کے اوپر جب آپ اس کو دیکھیں گے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے, یعنی حکم یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت پہنچانے کے درپے ہیں. کس نوعیت کی اذیت؟ جس جرم کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا اس کی تہمتیں ان پر لگانا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے کہا یہ ایک بدترین بہتان ہے جو وہ مسلمان مردوں اور عورتوں پر لگانا چاہتے ہیں, اور یہ بڑا گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. یہ تمہید ہے, یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان خواتین, خواہ وہ حضور کی ازواج مطہرات ہوں, آپ کی بیٹیاں ہوں یا عام مسلمان خواتین ہوں, وہ اس صورتحال میں, یعنی صورتحال یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ صورتحال کتنی سنگین ہو گئی ہے. مدینے کے اس پس منظر میں قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے, پھر اس کی تفصیلات جب آپ دیکھتے ہیں تو صورتحال کیا سامنے آتی ہے. یعنی کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی اس پوری جمعیت کے اسکینڈل بنانے شروع کر دیے ہیں, مسلمان عورتوں پر تہمتیں تراشنے کا کام شروع کر دیا ہے. قرآن مجید نے پہلے اس کے اوپر مذمت کی شدت کے ساتھ اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, بہتان تراش کے لا رہے ہیں اور بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اس صورتحال میں اے پیغمبر آپ اپنی ازواج سے, ازواج مطہرات سے, آپ اپنی بیٹیوں سے, آپ مسلمان خواتین سے کہیے. کیا کہیے؟ یدنینا علیہن من جلابی بہننا, وہ اپنی چادروں میں سے کوئی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر نکلا کریں. کس لیے؟ آئیں یو رفنا فلا یو زین, تاکہ وہ پہچانی جائیں, ان کی ایک شناخت قائم ہو جائے اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے. یہ اوباشوں کی اذیت دینے کی صورتحال کتنی سنگین ہے آگے کی آیت کو پڑھیے. وہ یہ کہتی ہے وَلَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ مِنْ مَدِينَةٍ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ. یعنی اگر یہ منافق باز نہ آئے, یہ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ باز نہ آئے, یہ افواہیں پھیلانے والے اور تہمتیں تراشنے والے باز نہ آئے, تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, پھر اس شہر میں یہ نہیں رہ سکیں گے, ملعونین, لعنت زدہ ہوں گے. اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, جہاں پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. یہ ہے اصل میں پس منظر اس آیت کا. اس کا کوئی تعلق حجاب کے حکام سے نہیں ہے. اس میں مسلمان خواتین کو ایک نازک صورتحال میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور یہ بالکل ایک وقتی نوعیت کی تدبیر تھی. اس طرح کا کوئی معاملہ اب بھی کوئی مسلمان خاتون محسوس کرتی ہے تو وہ حالات کے لحاظ سے کوئی تدبیر اختیار کر سکتی ہے. یہ اصل میں ایک مخصوص پس منظر کی آیات ہیں, اس سے کوئی عمومی حکم نکالنا ممکن نہیں. اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کی بھی تعریف لوگ صحیح نہیں کرتے. اصل میں تعریف اس کی صحیح تعریف یہ ہے جو الفاظ استعمال ہوئے کہ یدنینا علیہن جلباب من جلابی بہننا, یعنی وہ گھر میں جو چادریں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی چادر اوپر ڈال لیں. یہ اس کی تعریف ہے جو زمخشی نے کی ہے اور بالکل درست کی ہے. اس میں گویا یہ بتایا گیا کہ شناخت قائم کرنا مقصود. آپ دیکھیے قرآن مجید کیسے واضح کرتا ہے
شناخت کرنے سے کیا مراد ہے جی.
اصل میں صورتحال یہ تھی کہ مسلمان خواتین, یعنی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں نا پھر ہمارے مفسرین, کہ مسلمان خواتین کو پیش جاتا تھا کہ رفع حاجت کے لیے جاتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی زندگی میں اس طرح کی صورتحال تو نہیں تھی جیسے آپ کے گھروں میں اس وقت واش روم آپ کے بیڈ روم کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. یعنی خواتین کو عام طور پر صبح و شام رفع حاجت کے لیے نکلنا پڑتا تھا, جنگل پھرنے کے لیے جاتی تھیں. آپ مدینے کو دیکھیں, چھوٹی سی آبادی ہے, وہاں منافقین بھی ہیں. وہ ذکر کیا آگے, منافقین ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے. یہ عام طور پر اشارہ یہود کے اشرار کی طرف ہوتا ہے. قرآن مجید سے لوگ جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. پھر اس کے بعد والمرجفون فی المدینہ, یعنی جو اس شہر کے اندر سازشیں کر رہے ہیں, تہمتیں تراش رہے ہیں اور طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ اس موقع کے اوپر, کیونکہ اس میں تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے, منہ اندھیرے خواتین نکلتی ہیں شام میں بھی صبح میں بھی, تو وہ خاص طور پر ان کو نشانہ بناتے, ہدف بناتے, اور اس میں بعض ریپ کے واقعات تک ہو گئے. مسجد میں آتی خواتین کو اس کا نشانہ بنا لیا گیا. یہ صورتحال ہے, نازک صورتحال, جس میں وہ بہانہ کر دیتے تھے پھر کہ ہم نے تو ان کو اصل میں اپنی خواتین سمجھا تھا. تو مسلمان خواتین کی ایک شناخت خاص طور پر قائم کر دی گئی. یہ واقعہ آپ کو خود آپ کے زمانے میں پیش آیا, جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمان خواتین کو اسی طریقے سے اپنی شناخت کے حوالے سے کچھ مسائل پیش آ گئے اور انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. تو ایک نازک صورتحال پیش آئی, اس نازک صورتحال کو قرآن نے موضوع بنایا, اس میں کچھ ہدایات دی گئیں. اس کے اندر جو حکم ہے, جو اس کا منشا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر ایسی صورت ہو کہ مسلمان خواتین کی شناخت چھپانا مقصود ہو تو چھپانے کا اقدام کر لیا جائے, اور اگر کسی موقع پر نمایاں کر کے ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی جا سکتی ہے تو اس کو نمایاں کر لیا جائے. اس کی ایک تدبیر قرآن نے بتا دی. دیکھیے جہاں وہ احکام بیان کیے جن کا تعلق پردے سے ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں یا مرد و زن کے اختلاط سے ہے, وہاں اس کی علت یا اس کی حکمت یہ بیان کیا کہ وہ تزکیہ قلوب کا باعث بنے, اور یہاں یہ فرمایا آئیں یورفن فلا یوزین, یعنی وہ پہچانی جائیں, کوئی ان کو اپنی عورتیں سمجھ کر بہانہ تراشی نہ کرے اور ان کو اذیت نہ دے. اور اذیت کی میں نے آپ کو تفسیر کر کے بتا دی کہ اذیت کی کیا صورتحال ہے اور اس میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یعنی اس کے مجرموں کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ باز نہ آئے تو قتل کر دیے جائیں گے.
ناظرین اس گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. جی سمیہ, غامدی صاحب کی بات آپ نے سورہ احزاب کے حوالے سے سنی, آپ نے بھی کیونکہ سورہ احزاب کا ریفرنس دیا تھا, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
مجھے اتنا تو ضرور علم ہے کہ غامدی صاحب نے قرآن کے پورے فلسفے کو الٹ کے رکھ دیا ہے. بالکل جو حجاب کا اور جو قرآن کا منشا ہے اس کو بالکل ہی آج کی تعبیر کے لیے, اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ مغربی تہذیب کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنانا, میں کہتی ہوں بالکل میری 100% ان سے اختلاف ہے جو انہوں نے
ساری بات کی.
وہ رائے میری یہ کہ قرآن کریم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس کے جو احکام ہیں وہ ایک خاص مدت, ایک خاص حالات اور ہنگامی حالات کے پیش نظر قرآن کریم کبھی بھی اپنا ایک سنگل حکم بھی ایسا اس کا نہیں ہوتا کہ جی وہ اس وقت کے لیے تھا اور اب نہیں ہے. دوسرا جو انہوں نے, میرا بہت ہی اعتراض اس کے اوپر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی سر کا کور کرنا ہی نہیں ہے, قرآن کریم سے ثابت ہی نہیں ہے, کہ انہوں نے تو بڑی اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جی یہ قرآن کریم کا یہ جو سورہ احزاب کی آیات ہیں یہ خاص ہنگامی حالات کے تحت تھی, اس لیے وہ مخصوص تھی, اس لیے اب وہ چونکہ 9/11 کے بعد اب وہاں پر ان کو مسلمان خواتین کو پیش ہیں اس طرح کے خطرات, اس لیے ان کو حجاب اب نہیں لینا چاہیے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کے انٹرپریٹیشن سے تو اب یہی جواز ہو رہا ہے نا ثابت کہ جی اب وہاں پر چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں اس لیے وہ نہ لیں اپنا.
میں اس پہ چاہوں گا ان سے بھی بات کر لیں. غامدی صاحب, یہ جو محرکات پر تو اس وقت ہمارے ہاں گفتگو نہیں ہو رہی, قرآن کے بارے میں عام مسلمان کا تصور تو یہ ہے کہ اس کے ہر حکم ہر دور کے لیے اور ہر وقت کے لیے, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
یہ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ مثال دی کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کشمکش اور جدوجہد برپا ہوئی. اس میں وہ احکام بھی دیے گئے ہیں جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں, وہ احکام بھی دیے گئے ہیں جو محض آپ کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں, وہ احکام بھی دیے گئے ہیں کہ جن کا تعلق وقتی تدابیر سے ہے, اور وہ احکام بھی دیے گئے ہیں جو خدا کی ابدی شریعت ہیں. آپ فرمائیں گے ان میں کیسے فرق کیا جائے؟ وہ یہ رہا ہے کہ آیت کو یہاں سے پڑھا جاتا ہے کل للمومنین, آیت کو اوپر سے پڑھیے. آیت میں بالکل سیاق و سباق واضح کر دیتا ہے کہ صورتحال کیا ہے. اور میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے قرآن کا منشا سمجھنا چاہیے. قرآن مجید کا مدعا جو عام طور پر سمجھا گیا ہے اس معاملے میں, اس کو دلائل سے ہی سمجھا جائے گا نا, دلیل کی بنیاد پر جانا جائے گا کیا نوعیت ہے. میں نے آپ کو پورے کی پوری آیات کا ترجمہ کر کے بتایا ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہو گئی ہے. اس سنگین صورتحال میں یہ ہدایات دی گئی ہیں, اور قرآن نے سری لفظوں میں اس کی حکمت بیان کی ہے. یہ بتایا آئیں یورفنا فلا یوزین, تاکہ ان کو اذیت نہ دی جا سکے. یعنی گویا کچھ لوگوں نے, اور پھر ابتدا یہاں سے کیا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور پھر خاتمہ یہاں پر کیا ہے کہ اس طرح کے مجرم باز نہ آئے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسانی جان لینے اور قتل کرنے کا معاملہ کوئی آسانی سے ہو جاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کا سیاق و سباق ہے, اس سیاق و سباق میں یہ بات کہی گئی ہے, اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح کہ یہاں ایک خصوصی تدبیر بتائی گئی ہے, ایسے ہی ازواج مطہرات کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے. یعنی ان کے ساتھ بھی معاملہ اسی نوعیت کا ہوا, سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی گئی جیسے کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. سورہ نور میں اس حوالے سے وہ زیر بحث آئی, اس کے تحت کچھ ہدایات اس وقت کے لوگوں کو کی گئی, کچھ ہدایات ہمیں کی گئی. قرآن مجید میں اس طرح کی ساری مثالیں موجود ہیں. قرآن مجید کا یہ کوئی اچھا فہم نہیں ہے کہ آپ اس کے سیاق سباق پس منظر کو نظر انداز کر کے اس کی آیات کی تاویل یا تعبیر کریں. اصل میں جس چیز سے ہم بہت مانوس ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں بلا
وجہ
ہمارے اس نوعیت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ احناف, شوافے, حنابلہ میں سے بھی بہت سے لوگ وہ کیا رائے رکھتے ہیں چہرے کے پردے کے بارے میں؟ نہیں مانتے اس کو, اس کے وجود کا قائل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس آیت کی وہی تعویل ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے اور اس سے یہ حکم استنباط کیا جاتا ہے تو پھر کسی سے اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ سب کے سب الا ما ظاہرہ منہا کو اصل بنیاد قرار دیتے ہیں. میں نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے در حقیقت سورہ نور میں ہمیں وہ آداب بتائے ہیں, ان آداب میں سے کسی ایک پر آپ انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر خدا اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو کہ جو کسی چیز کو مغرب یا مشرق کے حوالے سے سمجھے. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, اس کا مدعا کیا ہے, اور اللہ کی کتاب کا جو صحیح مدعا اور صحیح مفہوم ہے اس تک آپ کو جانا ہے. میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے برسوں ان آیات پر غور کیا ہے, علماء نے جو کچھ لکھا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے, اس کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ ان کا صحیح مفہوم, ان کا صحیح مدعا یہ ہے. اور اس میں قرآن مجید نے در حقیقت بڑی غیر معمولی بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ کو عام زندگی میں کن آداب کا لحاظ رکھنا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی خصوصی حالات پیدا ہو جائیں تو اس میں کس نوعیت کی تدابیر کرنی ہے. یہی صورتحال ان آیات کے بارے میں ہے جو ازواج مطہرات کے بارے میں آئی ہے. اب دیکھیے وہاں کیا صورتحال, آپ سورہ احزاب کے اندر اتریے, آیت کو اس میں سے نکالیے نہیں. ایک بڑا جو بدقسمتی کا معاملہ قرآن کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت آیت کو احکام کے لیے نکال کے الگ کر لیا جاتا ہے. سورہ کے اندر اتر کر دیکھیے کیا موضوع زیر بحث ہے. ازواج مطہرات کو جس طرح یہاں مسلمان خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس طرح خاص ازواج مطہرات بھی ہدف ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو شکست نہیں دی جا سکی تو یہ بدبخت جن کا ذکر کیا نا قرآن مجید نے یہاں کہ منافقین بھی ہیں, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے, وہ بھی ہیں جو تہمتیں تراشنے کے لیے اوباش نکل کھڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے پھر یہ خیال کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو موضوع بنایا جائے, اس کو ہدف بنایا جائے, تو اس کے نتیجے میں اخلاقی ساکھ ختم ہو جائے گی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ دعوت یہیں دم توڑ دے گی. یہ صورتحال ہے جس میں قرآن مجید نے, کیونکہ خدا کا پیغمبر ہے, خدا کے پیغمبر کی ہستی اگر کسی زاویے سے مجروح ہو جاتی ہے تو یہ دعوت اور یہ دین آگے کیسے پہنچے گا. چنانچہ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ دیکھو بات یہ ہے, عام عورتوں کی زندگی بسر کرنی ہے تو پیغمبر سے آپ اطمینان کے ساتھ الگ ہو جائیں. عام عورتوں کے لیے وہی احکام ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے, لیکن اگر آپ کو پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو اس وقت یہ پورا گھرانہ ہدف بنا ہوا ہے, اس میں کچھ خصوصی پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی. یہ تمہید باندھ کے خواتین کو, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حق دیا گیا کہ وہ چاہیں تو الگ ہو جائیں. اور اس میں مزید کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا لستن قاہد من النساء, تمہارا معاملہ عام عورتوں کا نہیں ہے, تم پیغمبر کی بیویاں ہو, لہذا اگر تم پیغمبر کا انتخاب کرتی ہو اور آئندہ تم سے کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو دوہری سزا ملے گی, اور اگر تم ان پابندیوں کو قبول کر کے پیغمبر کے ساتھ رہتی ہو تو تمہیں دوہری جزا ملے گی. یہاں سے بات شروع کی ہے. اس کے بعد پھر وہ ہدایات دی گئی ہیں جس میں کچھ پابندیاں حضور پر لگائی گئی ہیں, کچھ ازواج مطہرات پر لگائی گئی ہیں. اس میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو حجاب میں رہنا ہے, آپ کو گھروں کے اندر وقار سے رہنا ہے, اپنی ساری زندگی کو تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دینا ہے, نماز اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا اہتمام کر کے زندگی بسر کرنی ہے. آپ کی طرف لوگ ان تعلیمات کے لیے رجوع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ امت کی مائیں ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا, آپ کے گھروں میں آپ کے قریبی اعزاء کے سوا کوئی آنے کی جسارت نہ کرے, جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ حجاب کے پیچھے سے مانگے. یہ اصل میں وہ خصوصی ہدایات ہیں جو ان کے لیے دی گئی ہیں. کوئی ہدایت بھی عام خواتین سے متعلق نہیں, اصل میں اسی سے لوگوں نے تعمیم کے انداز میں غلط
کیا.
اور اس کا میں آپ کو بتاؤں نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ جب تمدن میں تبدیلی آئی ہے, معیشت کے کچھ نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں, ذرائع نے مختلف صورتیں اختیار کر لی ہیں, زندگی کے معاملات بدلے ہیں, تو ہم ناچار مسلمان شو کی کیفیت سے دوچار ہو کے رہ گئے ہیں. لہذا یہ قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے اور پھر احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کے لیے خصوصی حکم تھا اس لیے تاکہ پیغمبر کا گھرانہ محفوظ رہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اہل بیت کہ یہ لوگ جو تم پر غلاظت تھوپنا چاہتے ہیں اس سے تم کو محفوظ رکھا جائے, وہ یطہرکم تطہیرا, اور تم پاکیزگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو تاکہ بعد میں کوئی شخص اس دین کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. تو اصل میں ہر حکم کا پس منظر موقع اگر آپ پر واضح ہے تو اس کے بعد اس کی صحیح تصویر سامنے آتی.
سمیہ غامدی صاحب کے مطابق خود قرآن کا سیاق سباق اور آیات کے جو قرائن ہیں
جی
وہ اس کی طرف دلالت کرتے ہیں جی کہ کچھ آیات مخصوص ہیں, اس کے کچھ مثالیں بھی دی. اس پر آپ
میں نا میں آپ نے جتنی ان کو لبرٹی دی ہے آپ اگر مجھے بھی اتنی اجازت دے دیں کہ غامدی صاحب کے سے بہت احترام کے ساتھ ان کے جو بھی ارشادات ہوں یا ان کی جو بھی انٹرپریٹیشن ہو, مگر مسلمان عورت جو آج کی دنیا کی مسلمان عورت ہے اس نے وہی اپنی تعبیر وہی اپنے لیے پسند کر لی ہے جو آپ شرق و غرب سے ایک ایسی نسل کو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. میں آپ کو صرف ترکی کی مثال دوں کہ جہاں پر یہ چند سال پہلے وہاں پر حجاب بین ہوا اور وہاں پر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے اور ان کو قانون ان کا بن گیا, اس کے بعد سے حجاب جتنا ترکی میں زیادہ ہو گیا ہے اور وہاں پر ان کی عورت جتنی زیادہ باحجاب اب نظر آتی ہے وہ اس نے اب وہی یعنی, اور میں کہتی ہوں آپ پاکستان میں دیکھ لیں, آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ مسلمان عورت نے اپنے لیے وہی طریقہ پسند کیا ہے
جو
کہ
وہ پچ نہیں ہو رہی نا
وہ پچ نہیں. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ قرآن کی وہی جو متفق علیہ اور جو متفق جس کے اوپر تمام زمانوں کا ایک اتفاق ہے وہی انٹرپریٹیشن مسلمان عورت کے لیے قابل قبول ہے اور وہ بہت تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں. مجھے بالکل اختلاف ہے ایک طرح سے
ان کے دلائل کے خلاف.
میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا, میری بات آپ یہی سن لیں کہ ہم میں سے الحمدللہ پارلیمنٹ میں بھی آ گئے ہیں, ہر طرف جو جا رہے ہیں, میڈیکل کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم تو اس کو دلیل کے طور پر دیتے ہیں کہ انسانی زندگی میں سب سے ڈیلیکیٹ اور نازک کام ہیومن سرجری ہے اور اس وقت سرجن اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اس حجاب میں ملفوف ہوتے سمیت اس کے منہ کے, اس کے وہ گلوز بھی پہنے ہوتے ہیں, اس نے وہ پوری ایک چیز بھی پہنی ہوتی اور وہ انسانی زندگی کا سب سے نازک کام کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حجاب کوئی ہینڈرنس نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ ایک تحفظ ہے, ایک وقار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا ایک حکم ہے جس کو مسلمان عورت آج بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے افتخار کے ساتھ کر رہی ہے, چاہے اس کے اوپر کتنی پابندیاں کیوں نہ ہو, اس کو لوگ کتنا نکو کیوں نہ بنائیں. اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ اس کا اختتام کرتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبی وقت میں آیا تھا اور اجنبی اس کے احکام تھے اور عنقریب یہ بالکل اجنبی ہو جائے گا. فتوبا للغربائے, تو خوشخبری ہو ان اجنبی لوگوں کے لیے. آج ہم اگر اجنبی نظر آ رہے ہیں, اپنے معاشرے سے بالکل الگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ہمیں بڑی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جو کہ اجنبی لگ رہے ہوں اپنے معاشروں سے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی.
مختصراً اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, لیکن اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں دونوں اور آپ کے سامنے.
بات دراصل یہ ہے کہ ہم جتنا پڑھ لیتے ہیں دو چار چھ جماعتیں سمجھ لیجئے, ہمارے ملا نے جس طرح سے اسلام کی تشریح کی ہے اس نے عورت کو نکو بنا کر رکھ دیا ہے. اسلام کی تشریح وہ ہے جو ابھی خامدی صاحب نے بتائی ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ضابطہ حیات, شرم و حیا کی زندگی, گھریلو اور سماجی طور پر جو جو ہمارے رکھ رکھاؤ ہے یا جو ہمارے مینرزم ہے وہ ہمیں دیے ہیں. کسی جگہ پر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ عورت کو بند کر دیں اور مرد کو باہر نکال دیں. مختلف حالات میں مختلف سچویشنز میں اس کے اکارڈنگلی ہماری پریکاشنری میئرز ہوتی ہیں جو دی گئی بھی تھیں اور جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی بھی رہتی ہیں, مگر ہم وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں پتھر کے زمانے کی. ہم شرم و حیا عورت کی اس وقت کی لگا رہے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں اور ان کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا
بات
تھا.
آپ کی واضح ہو گئی.
آج وہ نہیں ہے.
بات آپ کی واضح ہو گئی اور مختلف ناظرین ہمارے سامنے نقطہ ہے نظر آئے, غامدی صاحب کی رائے بھی سامنے آ گئی جو انہوں نے جس کے بارے میں ان کی تحریرات بھی موجود ہیں, محترمہ سمیہ صاحبہ کی جو آرا ہیں اس کے حوالے سے بھی مودودی صاحب کی کتاب پردہ جو ہے وہ موجود ہے. مجھے امید ہے اس پروگرام کے نتیجے میں ناظرین جو ہیں وہ اس طرف مائل ہوئے ہوں گے کہ ان چیزوں کی تفصیل کو مزید جانیں اور ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.